एक बार फिर प्रोग्राम पैगाम कुरान लेकर हाजिर हैं। आज बड़ा ही अनोखा, बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अल्लाह ताला जिसकी हिफाजत फरमाए ना, उसको उसको उसका कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। ये वाकया है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। दरिया की मौजों से माँ की गोद में आप पहुंचे तो कैसे पहुंचे। फिरौन का जब ये दौर था और उसको नजूमियों ने यह खबर दी कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत की बर्बादी का सबब बन जाएगा। अब फिरौन ने बड़ा अजीब हुक्म अपनी फौजों को दे दिया, डेंजरस ऑर्डर जारी किया। माँ तो माँ होती है ना नाजरीन, उस माँ ने क्या किया, आपको फिरौनियों के डर से एक संदूक में मजबूती से बांधकर आपको डाला, उस पेटी को, उस संदूक को बंद किया और दरियाए नील के हवाले कर दिया। आपकी परवरिश तो फिरौन की महल में होती है, मगर आप फिर फिरौन को जो दरियाए नील में गर्क करने का सबब है आप ही बनते हैं, और आप आपके वो मौजजात का जुहूर होता है जो आज भी हम पढ़ते हैं तो ईमान ताजा हो जाता है। सुभान अल्लाह।
रब का है फरमान, इस पे जा कुर्बान, पैगामे कुरान, पैगामे
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله। ناظرین ایک بار پھر پروگرام پیغام قرآن لے کر حاضر ہیں۔ ماشاءاللہ اس پروگرام سے یوں سمجھیے کہ مجھے بھی بڑا خاص لگاؤ ہے، کیونکہ اس میں بات ہوتی ہے قرآن کی، اس میں ذکر ہوتا ہے رب کے کلام کا اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آج بڑا ہی انوکھا، بڑا ہی پیارا ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک کو ہم نے نام دیا ہے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ہے نا یونیک نام، انوکھا نام، واقعہ بھی بڑا انوکھا ہے، واقعہ بھی بڑا پیارا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت فرمائے نا، اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ وہ مشہور شعر ہے نا، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ جس کی حفاظت فرمائے، پھر ساری دنیا کوشش کر لے جناب، اس کا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کیسے اللہ نے حفاظت کی۔ سبحان اللہ، دریا کی موجوں سے ماں کی گود میں آپ پہنچے تو کیسے پہنچے۔ آئیے سنتے ہیں۔ فرعون کا جب یہ دور تھا اور اس کو نجومیوں نے یہ خبر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کی بربادی کا سبب بن جائے گا، اس بچے نے بڑے ہو کر تمہیں تباہ و برباد کر دینا ہے، مقابلہ کرنا ہے تمہارا۔ اب فرعون نے بڑا عجیب حکم اپنی فوجوں کو دے دیا، ایک نرالا، انوکھا اور ڈینجرس آرڈر جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، یعنی کوئی بچہ بچے ہی نہ جو بڑا ہو کے میرا مقابلہ کرے اور میری بربادی کا سبب بنے۔ ایسا ہی دور تھا، اسی مصیبت اور آفت کا دور تھا کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب ان کی والدہ نے یہ اعلان سنا ہوا تھا کہ جتنے لڑکے پیدا ہو رہے ہیں اس کو لوگ آ کر، فرعون کے فوجی آ کر قتل کر دیتے ہیں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا ناظرین، اس ماں نے کیا کیا، آپ کو فرعونیوں کے ڈر سے ایک صندوق میں مضبوطی سے باندھ کر آپ کو ڈالا، اس پیٹی کو، اس صندوق کو بند کیا اور دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ یہ کیسی ماں تھی؟ آج کی ماں تو بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، کون ماں ہے جو بچے کو دریا کے حوالے کرے؟ مگر اس میں بھی مامتا تھی، اس میں بھی پیار تھا، اس میں بھی اپنے بچے سے محبت تھی۔ اپنے سے دور ضرور کیا جا رہا تھا، مگر امید یہ تھی کہ میرا بچہ قتل ہونے سے بچ جائے گا، دریا کے اوپر اس لکڑی کے صندوق میں تیرتے تیرتے شاید کسی ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں کوئی اس کو زندگی دے دے، کوئی اس کو قتل نہ کرے، اس کی حفاظت ہو جائے۔ ماں نے اپنے لختے جگر کو دور کرنا تو گوارا کر دیا، مگر اس کی زندگی کے لیے یہ کڑا فیصلہ کیا۔ اب ہوا کیا، یہ صندوق دریائے نیل میں تیرتا ہوا ایک چھوٹی سی نہر میں پہنچا۔ اللہ کی شان دیکھیں، وہ نہر جو ہے وہ فرعون کے محل کے نیچے سے گزرتی تھی، یعنی دریائے نیل سے ایک چھوٹی سی نہر تھی جو فرعون کے محل کے نیچے سے گزرتی تھی، اور یہ صندوق اس نہر میں چلا گیا۔ اتفاق سے فرعون اور اس کی بیوی آسیہ دونوں نہر کا نظارہ کر رہے تھے اپنے محل میں بیٹھ کر۔ جب ان دونوں نے صندوق کو دور سے دیکھا تو خدام کو حکم دیا کہ یہ جو صندوق آ رہا ہے، یہ باکس آ رہا ہے، اس کو اٹھا کر لایا جائے۔ خادم فوراً دوڑے اور بادشاہ کا حکم تھا، وہ باکس اٹھا کر لے آئے۔ اب جب اس صندوق کو کھولا گیا تو سبحان اللہ، ایک حسین و جمیل، نور برساتا چہرہ تھا، ایک بڑا ہی خوبصورت بچہ تھا، اور انوار نبوت کی یقیناً تجلیات بھی اس میں چمک رہی تھی. تو فرعون اور آسیہ نے جب اس بچے کو دیکھا تو دونوں ہی دل و جان دے بیٹھے، دونوں ہی اس کی خوبصورتی، اس کی نورانیت میں کھو گئے. اور آسیہ نے فرعون سے کیا کہا؟ حضرت آسیہ، یاد رہے یہ فرعون کی زوجہ ضرور ہے مگر یہ ایمان والی تھی، اور سبحان اللہ اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اتنی مشکلیں اٹھائیں اور شہید کی گئیں کہ قیامت کے دن ان کو یہ درجہ ملے گا، کتابوں میں لکھا کہ جنت میں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئیں گی. حضرت آسیہ دنیا کی مقبول ترین، معزز ترین خواتین میں شمار ہوتی ہیں. یہ اللہ کی شان ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ کو یہ مرتبہ مل جائے رضی اللہ تعالی عنہ. اور انبیاء کی کچھ ایسی بیویاں بھی رہیں، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی، جو ایمان والی نہ تھی. تو پتہ چلا کہ مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے، اور اللہ جسے چاہے کہاں ہدایت دے دے، کہاں برکتیں عطا کر دے. بہرحال حضرت آسیہ نے جو فرعون سے کہا وہ کیا کہا، قرآن میں یہ بھی موجود ہے. چنانچہ سورہ قصص 20 پارہ ہے، آیت نمبر 9 کی تلاوت سنتے ہیں اور ترجمہ سنتے ہیں.
وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون.
اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ بے خبر تھے. ناظرین اس واقعے کو قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اور جگہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح بیان فرمایا، آئیے اس کی بھی تلاوت سن لیں.
اِذْ اَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
جب ہم نے تیری ماں کو الہام کیا جو الہام کرنا تھا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے، تو دریا اسے کنارے پر ڈالے کہ اسے وہ اٹھا لے جو میرا دشمن اور اس کا دشمن، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف کی محبت ڈالی اور اس لیے کہ تو میری نگاہ کے سامنے تیار ہو. اب چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شیر خوار بچے تھے، اس لیے ان کو دودھ پلانے والی کسی عورت کی تلاش ہوئی، مگر آپ کسی عورت کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے. ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت پریشان تھی کہ نہ معلوم میرا بچہ گیا کدھر اور ہے کس حال میں. ذرا سوچئے نا اس ماں کی کیا کیفیت ہوگی جس نے بچے کی حفاظت کے لیے اسے دریا کے حوالے کر دیا تھا، مگر نہ دن کو چین تھا نہ رات کو آرام تھا. سبحان اللہ، اب اللہ کی شان دیکھیں کہ پریشان ہو کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کو جستجو حال کے لیے، معلومات کے لیے فرعون کے محل میں بھیجا. مریم نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے کہ جو کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا، تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ میں ایک عورت کو لاتی ہوں، شاید وہ اس کا دودھ پینے لگ جائے. چنانچہ مریم حضرت موسیٰ کی والدہ کو لے کر فرعون کے محل میں آ گئی، اور جیسے ہی اس بچے کو ماں نے دیکھا کہ یہ تو میرا ہی لال ہے، سینے سے چمٹایا اور دودھ پلایا تو آپ دودھ پینے لگے. اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کی ماں مل گئی، ماں کو بچھڑا ہوا لال مل گیا. سبحان اللہ، اس خوبصورت بات کو بھی قرآن نے کس طرح سورہ قصص میں بیان کیا ہے. چنانچہ 20 پارے سورہ قصص کی آیت نمبر 10-13 میں کیا ارشاد ہوتا ہے.
وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقض عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
اور صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا، ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی اگر ہم نہ ڈھارس بندھاتے اس کے دل پر کہ اسے ہمارے وعدے پر یقین رہے. اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان کو خبر نہ تھی. اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھیں، تو بولی کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچے کو پال دیں اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں. تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیرا کہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کھائے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے.
ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوحانن اور باپ کا نام عمران ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم ہے، مگر یاد رہے کہ یہ وہ مریم نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم جو ہیں حضرت موسیٰ کی بہن سے سینکڑوں برس بعد پیدا ہوئی ہے. تو یہ کسی کو غلط فہمی نہ لگے تو یہ کلیئر ہو جائے گا. اب یہ تو خوبصورت واقعہ ہے، آپ نے دیکھا کہ اللہ نے کیسے ماں کو بیٹے سے ملایا، بیٹے کو ماں سے ملایا، پانی کی اور نہر کی موجوں سے بھی حفاظت عطا فرمائی، بلکہ اسی کے محل میں پرورش پائی کہ جو ڈر رہا تھا کوئی بچہ نہ پیدا ہو جائے اور میری بربادی کا سبب بنے. آپ کی پرورش تو فرعون کی محل میں ہوتی ہے، مگر آپ پھر فرعون کو جو دریائے نیل میں غرق کرنے کا سبب ہے آپ ہی بنتے ہیں، اور آپ کے وہ معجزات کا ظہور ہوتا ہے جو آج بھی ہم پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، میرا رب چاہے تو کیسے حفاظت کر سکتا ہے، میرے رب کی کیا شان ہے. ناظرین، یہاں ہمیں یہ بات جو سیکھنی ہے اس واقعے سے، جو میسج ہے، دنیا پر بھروسہ لوگ کرتے ہیں، سب پر بھروسہ کرتے ہیں، رب پر بھروسہ نہیں کرتے، اللہ سے دوستی نہیں کرتے، اللہ کے فیصلوں پر یقین نہیں رکھتے. یاد رکھیے ناظرین، توکل جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. توکل کہتے ہیں اللہ پہ بھروسہ. کتنا بھروسہ، آج ذرا سوچیں. ہمیں بولتے تو سارے ہی ہمیں رب پہ بھروسہ ہے، لیکن کیا واقعی ہمارا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے، ہمارا انداز ایسا ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ اگر تم رب پر بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ رب کریم تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے. پرندے صبح سارے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، بھوکے پیٹ جاتے ہیں، شام سبھی دانہ جھک کر آتے ہیں، سب کا پیٹ بھر جاتا ہے، اللہ سب کو دانہ دیتا ہے. اصل بات بھروسے کی ہے ناظرین. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، میری اور آپ کی اور ہم سب کی بہت ساری پرابلمز میں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ جس کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا نا، وہ پھر حرام کام کی طرف جاتا ہے. اب کاروبار میں دیکھ لیجئے، نوکری میں دیکھ لیجئے، کمائی میں جو حرام ذرائع کی طرف جاتے ہیں نا، ان کے مائنڈ سیٹ میں یہی ہوتا ہے کہ یار میں تو پیسے والا کیسے بن سکتا ہوں اگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا، مجھے حلال میں تو نظر ہی نہیں آ رہا کہ میں آگے بڑھ سکوں گا، اپنا گھر کب لوں گا، گاڑی کب لوں گا، مالدار کب بنوں گا. اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا، پھر اسی وجہ سے وہ حرام کی طرف جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں حرام سے جلدی کما لوں گا. اور یہی ہم لوگ غلطی کر جاتے ہیں. جو رب پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ انہیں غیب سے عطا فرماتا ہے. میں خود سے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں. اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، امیجینیشن بھی نہیں ہوگی، وہاں سے اللہ روزی عطا فرمائے گا. پھر اللہ آگے فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. یہی پرابلم ہے، یہی مسئلہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا پرابلم کیسے حل ہوگا. جناب مولانا صاحب، آپ بات تو کر رہے ہیں مگر مجھے پتا ہے مجھ پر کتنا قرضہ ہے، مجھے پتا ہے میری بیماری کیسی ہے، مجھے پتا ہے کہ میں کتنی بڑی مشکل میں ہوں، میں نہیں نکل سکوں گا. ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری مشکل کیسے حل ہوگی، ہم اس پرابلم سے کیسے نکلیں گے. اللہ قرآن میں وعدہ فرما رہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ اس کے لیے کافی ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے. مگر یہی تو پرابلم ہے، ہمیں لگتا ہے ہم نہیں نکل سکیں گے غلط کام کیے بغیر. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں. چونٹی ہم سب کے گھروں میں ہوتی ہے، ہمارے گھر میں کبھی چونٹی جا رہی ہو یا چھوٹا سا کوئی کیڑا مکوڑا جا رہا ہو، اب اس کے آگے ایک سیب رکھ دیتے ہیں. سیب اتنا ہی ہوتا ہے, تھوڑا اور بڑا ہوگا. وہ سیب جب آپ اس چوٹی کے آگے رکھیں گے تو چوٹی رک جائے گی, اور چوٹی کے لیے وہ سیب کتنا بڑا ہے, پہاڑ ہے. چوٹی سیب کو دیکھ کر اسٹاپ کہ میں کیسے نکلوں گی, وہ راستہ اس کو نہیں ملے گا. تھوڑی دیر بعد آپ وہی سیب اٹھا کے پھر جیب میں رکھ لیں, چوٹی کا راستہ کلیئر ہو جائے گا نا. ذرا بتائیے مجھے, تھوڑی دیر پہلے وہ چوٹی کے سامنے سیب پہاڑ کی مانند تھا نا, آپ کے لیے کیا تھا؟ آپ کے لیے سیب تھا, آپ نے ہاتھ سے اٹھایا جیب میں رکھ لیا. تو اس سے سیکھنے کو کیا ملا کہ چوٹی کے لیے پہاڑ تھا, آپ کے لیے سیب تھا, آپ کے لیے کچھ نہیں تھا, آپ نے اٹھایا اور اس کا راستہ کلیئر ہو گیا. جو پرابلم ابھی میرے اور آپ کے سامنے ہے نا, اگر میرا کوئی بھائی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے, بیمار ہے, ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے, گھریلو لڑائی جھگڑے, واٹ ایور جو پرابلم ہے آپ کا, میری بات غور سے سنیے گا, یہ میرے اور آپ کے لیے پہاڑ ہے. مجھے لگ رہا ہے اتنا بڑا قرضہ, اتنی بڑی پرابلم, اتنی بڑی ٹینشن, اتنی بڑی بیماری, میں کیسے نکلوں گا, مایوس ہو جاتے ہیں لوگ. یاد رکھو, میرے اور آپ کے لیے پہاڑ ضرور ہے, میرے رب کے لیے کچھ نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے, وہ کن فرمائے فیکون, وہ ہو جاتا ہے. آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ جو میرے لیے مشکل ہے معاذ اللہ میرے رب کے لیے بھی مشکل ہے؟ وہ کریم, وہ قادر, وہ خالق, وہ مالک ساری کائنات کو بنانے والا, میری مشکل تو کچھ بھی نہیں اس کے آگے. بات بھروسے کی ہے, بات توکل کی ہے. اور قرآن میں رب نے فرمایا نا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ نکالے گا راستہ, اور کیسے نکالے گا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, ادھر سے روزی دے گا جدھر گمان بھی نہیں ہوگا. اور ایسا ہوتا ہے, میں آپ کی ایک مثال دیتا ہوں, شاید میری اس مثال کو بہت سارے لوگ ایکسپیریمنٹ کر چکے ہوں. آپ کی اور میری زندگی میں, خاص طور پر جو 30-40 سال دنیا میں گزار چکے ہیں, ان کو یہ ایکسپیرینس ضرور ہوتا ہے کہ کبھی زندگی میں ایسا وقت ضرور آیا ہوگا کہ جب آپ قرضے میں ڈوب گئے ہوں گے, یا کسی پریشانی میں آ گئے ہوں گے, کسی مصیبت میں آئے ہوں گے, اور آپ کو یہ فیل ہوا ہوگا کہ یار اب میں کیسے نکلوں گا, میں تو میری زندگی ختم, فنش, یہ تو اسٹک ہو گیا, اب تو لائف آگے بڑھے گی کیسے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ مہینوں یا کچھ سالوں بعد وہ برا دور چلا گیا, وہ مشکل ختم ہو گئی, آپ واپس ریلیکس موڈ میں آ گئے. یہ کیسے ہوا جناب, یہ کس نے کیا؟ اس وقت جو آپ کی کیفیت تھی کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکوں گا آگے, اور تھوڑے ٹائم بعد یہ سب تبدیل کیسے ہوا؟ جب رب چاہتا ہے, سبحان اللہ, میرا مالک جب چاہتا ہے پھر تقدیر ایسا پلٹا کھاتی ہے کہ مشکل آسانی میں بدل جاتی ہے. بس بات آج یہ سیکھنی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس بچپن کے واقعے سے, جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اللہ سے دوستی کر لو, اللہ سے محبت کرو, اللہ کی رضا والے کام کرو, اللہ پر بھروسہ کرو, توکل کرو, پھر دیکھو وہ رب تمہارے کام کیسے بناتا ہے. غیب سے روزی ملے گی, حرام کی طرف نہ جائیں. کیونکہ بعض لوگ, اچھا میں اس طرح کے جب ہم بیانات کرتے ہیں نا کہ حرام نہ کمائیں, حلال کمائیں, حرام بربادی کا باعث ہے, دعائیں قبول نہیں ہوں گی, عبادتیں قبول نہیں ہوں گی, تو لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یار باتیں تو ساری ٹھیک کر رہے ہیں آپ, مگر میرا گھر کا خرچہ کیسے چلے گا, میرا کاروبار تو سارا ختم ہو جائے گا, اگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا, ملاوٹ نہیں کروں گا, سود کا معاذ اللہ کام نہیں کروں گا, تو میرا تو پوری عمارت ہی کاروبار کی اس پر قائم ہے, تو میرا تو سب ختم ہو جائے گا. تو ان لوگوں کو میں نے ایک جواب دینا ہے, اور یہ میں پہلے بھی بیانات میں عرض کر چکا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے اٹلی جانا ہوا, تو ایک نوجوان بیان اسی طرح کا ہوا تھا, حلال روزی وغیرہ پر, میرے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ آپ باتیں تو بڑی اچھی کی, آپ نے حلال کمانا چاہیے, حرام نہیں کمانا چاہیے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ میں جس, میرا ایک سٹور ہے, جنرل سٹور ہے, اس میں شراب بیچتا ہوں, اور شراب کے بغیر یہاں کام ہوتا نہیں ہے, اور شراب سے ہی پیسے اتنے کماتا ہوں کہ کرایہ بھی نکلتا ہے, گھر کا خرچ بھی چلتا ہے, حرام چھوڑ دوں گا تو میرے خرچ کا کیا ہوگا, میرے گھر بار کا کیا ہوگا, میرا تو سٹور ہی بند ہو جائے گا. میں نے اس نوجوان سے ایک بات کہی تھی, اور وہی بات میں ناظرین آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی اس وقت مجھے سن رہا ہو اور ایسا سوچ بھی رہا ہو کہ یار واقعی حرام نہیں کمانا چاہیے, مگر کیسے چھوڑوں, ہمت نہیں ہو رہی ہوتی. میں نے اس نوجوان سے ایک بات کی ناظرین, میں نے کہا کہ ایک بات بتاؤ, تم حرام کما رہے ہو؟ کہتا ہاں. شراب بیچ رہے ہو؟ کہتا ہاں. اللہ کی ناراضگی والا کام کر رہے ہو؟ کہتا ہاں. میں نے کہا تمہیں پھر بھی روزی مل رہی ہے؟ کہتا ہاں. میں نے کہا تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو پھر بھی روزی مل رہی ہے, جب تم اللہ کو راضی کرنے لگ جاؤ گے, حلال کی طرف آ جاؤ گے, تو کیا وہ رب کریم تمہاری روزی روک دے گا؟ سوچئے ناظرین. وہ رونے لگا, کہتا بس آج کا دن ہے, اب آئندہ میں کبھی حرام نہیں کروں گا. اب یقین کرے میری ایک ڈیڑھ سال بعد پھر اس نوجوان سے ملاقات ہوئی, اور وہ مجھے کہنے لگا کہ اس دن کے بعد میں نے شراب بیچنا چھوڑ دی, اللہ نے میرے کاروبار میں اور برکت ڈال دی. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. بس اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جائیں, حلال کی طرف آپ ایک قدم بڑھائیں, وہ رب کریم غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا. بہرحال اللہ کرے کہ آج کے اس قرآنی واقعے سے میں بھی سبق لوں، آپ بھی سبق لیں. مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ڈفیکلٹی میں ہیں، اللہ کو پکاریں، دعا کریں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ کریں. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی، ہمارے کام ہی سیدھے نہیں ہوتے، بیماریاں دور نہیں ہوتی، پریشانیاں دور نہیں ہوتی. اب جب ان سے پوچھو کہ نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں نماز تو نہیں پڑھتے. نماز پڑھنا کوئی قصور ہی نہیں ہے، حالانکہ سب سے پہلا فرض نماز ہے. لوگ شراب پینے کو برا سمجھتے ہیں، یقیناً برا ہے، حرام ہے، مگر یاد رہے شراب پینے سے بڑا گناہ نماز نہ پڑھنا ہے، مگر اس کے بارے میں کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. تو پلیز اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارے کہ اللہ ناراض نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں. تم رب کو راضی کرو، وہ تمہاری ساری مشکلیں آسان کر دے گا. مسئلہ یہ ہم سب کو راضی کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر رہے ہیں. اللہ کو راضی کریں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، ان کی اطاعت کریں. دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، انشاءاللہ آخرت میں بیڑا پار ہوگا. امید کرتا ہوں پیغام قرآن کو، جو پیغام دیا ہے میں نے، اس کو اپنے دل کے گلدستے میں سجائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آپ پر، رب عز و جل پر اللہ خوب پکا سچا توکل ہم سب کو نصیب فرمائے. وقت ہوا ہے ہمارے اس پروگرام میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے تعارف قرآن. چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تعارف قرآن.
پیغام قرآن.
ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے تعارف قرآن، جس میں آج ہم سورہ قصص کا تعارف حاصل کریں گے. سبحان اللہ، سورہ قصص ہی کی کچھ آیتوں کی ہم نے تلاوت بھی سنی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے واقعے کے لیے، تو آج بہتر جانا کہ اسی سورت کا تعارف سن لیتے ہیں. سورہ قصص، اس کا مقام نزول کیا ہے؟ مقام نزول سورہ قصص چار آیتوں کے علاوہ بقیہ ہے، اور وہ چار آیتیں الذین آتیناہم الکتاب سے شروع ہو کر لا نبتغی الجاہلین پر ختم ہوتی ہیں. اور اس سورت میں ایک آیت ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد ایسی ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان نازل ہوئی. چلیں اس آیت کی میں آپ کو ایک اور فضیلت بھی بتا دوں. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی بھی جگہ پر اس آیت کو پڑھ دے یا اپنے ہاتھ سے کسی جگہ پر دیوار وغیرہ پر لکھ دے تو وہاں اسے دوبارہ حاضری نصیب ہوتی ہے. دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں، یہ آیت آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، سورہ قصص میں ہے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ آیت یاد کر لیں، اپنے ساتھ اسکرین شاٹ رکھ لیں. مکہ مدینے کی حاضری ہو، بغداد معلیٰ کی حاضری ہو، حج پر جائیں، جہاں موقع ملے دیوار پر بغیر اعراب کے، زبر زیر پیش لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پین سے نہیں، اپنے بس شہادت کی انگلی سے لکھ دیں، پڑھ بھی دیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے پھر اس جگہ کی حاضری نصیب ہوگی. آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس سورت میں 9 رکوع ہیں، 88 آیتیں ہیں، 441 کلمے اور 5800 حروف ہیں. قصص نام رکھنے کی وجہ، قصص کا معنی ہے واقعات اور قصے، اور چونکہ اس سورت میں مختلف قصے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور قارون کا قصہ وغیرہ بیان کیے گئے ہیں، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ قصص رکھا گیا. سورہ قصص کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں بیان کیے گئے واقعات کے ضمن میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید و رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کیا گیا ہے. اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں. نمبر ایک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر تورات عطا کیے جانے تک کے تمام واقعات تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، اور ان واقعات کی ابتدا فرعون کے ان مظالم سے کی گئی جو وہ بنی اسرائیل پر ڈھاتا تھا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور فرعون کے گھر میں ان کی پرورش کا واقعہ بیان کیا گیا. پھر قبطی کو قتل کرنے، مصر سے مدین کی طرف ہجرت کرنے، حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے شادی ہونے، اور اس کے بعد کے چند واقعات ذکر کیے گئے. نمبر دو، کفار مکہ کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات پیش کیے تھے، ویسے پیارے آقا علیہ السلام نے پیش کیوں نہیں کیے. نمبر تین، پہلے تورات، انجیل اور پھر قرآن پاک پر ایمان لانے والوں کی جزا بیان کی گئی. نمبر چار، سابقہ امتوں پر آنے والے عذابات سے کفار مکہ کو ڈرایا گیا کہ اگر انہوں نے اپنی روش نہ چھوڑی تو ان پر بھی ویسا ہی عذاب آ سکتا ہے. نمبر پانچ، قیامت کے دن مشرکین اور ان کے شریکوں کا جو حال ہوگا وہ بیان کیا گیا. نمبر چھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا واقعہ بیان کیا گیا کہ اس نے کس طرح سرکشی کی اور اس کا کیسا دردناک انجام ہوا. ان دونوں واقعات میں نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ جب یہ واقعات رونما ہوئے تو اس وقت پیارے آقا علیہ السلام وہاں پر موجود نہیں تھے، اور نہ ہی آپ علیہ السلام نے کسی شخص سے یہ واقعات سنے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سورہ نمل کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے؟ یعنی سورہ قصص سے پہلے سورہ نمل آتی ہے، تو ان دونوں میں مناسبت یہ ہے کہ سورہ نمل اور سورہ شعراء میں بیان کیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جو چیزیں اجمالی طور پر بیان کی گئی تھی سورہ قصص میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے. سبحان اللہ. اللہ کریم مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اگلے سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
رب کا ہے فرمان.